بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 فروری سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں احیائی تحریکوں کی اصل ضرورت، تجدید ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، واجعلنا على بينة منك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين يا رب العالمين. بعض حضرات کو تو یاد ہوگا، 11 جنوری کے جمعے میں میں نے اپنی ایک 28 سال قبل کی تحریر کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ امت مسلمہ کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے، اس میں اس پر دو دور عروج کے آئے ہیں، دو زوال کے آئے ہیں. دوسرا زوال جو ہے اس کی انتہا 20ویں صدی کا ابتدائی ربع، 1920 اور 1925 کے آس پاس، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے اور پورے کرہ ارضی پر کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں رہا، سوائے ایک نجد کا علاقہ تھا کہ جو رہ گیا، اس لیے کہ وہاں اس وقت تک کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل برآمد ہو چکا ہوتا اس وقت تک تو یقیناً وہاں پر بھی پنجے گڑ گئے ہوتے استعمار کے. لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک تیسرے مرتبہ عروج کی طرف حرکت کا آغاز ہوا، پچھلی صدی کے ربع کے بعد ہی، 1925 کے بعد ہی لگ بھگ ایک آغاز ہوا کہ وہی جو قانون قدرت ہے کہ ہر جزر کے بعد مد آتا ہے. لہذا ہم بھی جب اپنی انتہا کو پہنچ گئے زوال کے، تو وہاں سے پھر ایک اپورڈ موومنٹ، ایک عروج کی طرف ہماری حرکت کا آغاز ہوا. اس کا پہلا مرحلہ تھا آزادی کی تحریکیں. پوری دنیا میں، تمام مسلمان ممالک میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں اور ایک ایک کر کے مسلمان ممالک آزاد ہو گئے. انہیں میں سے ایک ملک ہمارا یہ پاکستان ہے، جو جب وجود میں آیا دو خطوں پر مشتمل تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان. اس کے بعد 1971 میں یہ دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش کی شکل میں ہے، اور ہم ابھی پاکستان کی صورت میں الحمدللہ ابھی تک قائم ہیں، موجود ہیں. لیکن یہ کہ ایک ایک کر کے اسی زمانے میں، پھر آپ کو معلوم ہے، انڈونیشیا آزاد ہوا، ملیشیا آزاد ہوا، عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوئے، مصریوں نے بھی انگریزوں کو اٹھا کر پھینک دیا میڈیٹرینین کے اندر. یہ تمام جو ایک دور ہے کہ جس میں یہ آزادی کی تحریکیں چلیں اور تقریباً پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. اس کے بعد شروع ہوئیں احیائی تحریکیں. جب مسلمان آزاد ہو گئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ جب ہم غلام تھے تو یقیناً جو ہم پر حکمران تھے انہوں نے جو چاہا نظام ہم پر نافذ کر دیا، جو انہوں نے چاہا قوانین بنائے اور نافذ کر دیے. اب جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا ایک نظام ہے، ہماری ایک شریعت ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، ہمارے اپنے جو ہے فوجداری قوانین ہیں، دیوانی قوانین ہیں، قانون وراثت ہے، قانون شہادت، گویا کہ ایک مکمل نظام زندگی ہے ہمارا. تو کیوں نہ ہم اپنے اس نظام زندگی کو نافذ کریں. یہ وہ جذبہ تھا جس کے تحت احیائی تحریکیں شروع ہوئیں، اور یہ احیائی تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں پورے عالم اسلام میں شروع ہوئیں. انڈونیشیا میں مسیومی پارٹی کے تحت، ہندوستان میں جماعت اسلامی کے عنوان سے، اور ایران میں فدائین کے عنوان سے، مصر میں، اور پھر عالم عرب میں الاخوان المسلمین کے عنوان سے، عباد الرحمن کے نام سے لبنان میں، اور سعید نورسی کی تحریک جو ہے وہ ترکی میں. یہ بیک وقت شروع ہوئی، اور ان سب میں دو چیزیں قدر مشترک کے طور پر تھیں. ایک تو یہ کہ یہ فقہی اختلافات سے بلند تر تھی یہ تحریکیں. جو ہمارے ہاں مسلک ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ رہے، لیکن ان تحریکوں کی بنیاد جو ہے کسی فرقے پر نہیں تھی، کسی مسلک پر نہیں تھی. اور دوسرے یہ کہ ان میں ایک تصور اسلام کا مشترک تھا، اور وہ یہ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی زندگی سے بحث نہیں کرتا، بلکہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہدایت دیتا ہے، اور انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر اپنا تسلط چاہتا ہے، اپنا اقتدار چاہتا ہے، اپنا اختیار چاہتا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ دین جو ہے وہ کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اس آیت پہ ہم پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکے ہیں. یہ جو ہماری گفتگو جاری تھی کہ یہ تحریک بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکی. ابھی ہمارا یہ گویا کہ نشأت ثانیہ، تیسری مرتبہ اس امت کا ابھار جو ہے وہ کہیں یہ پروسیس دلدل میں پھنس گیا ہے. کسی جگہ پر ہم باگ ڈاؤن، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ہیز بین باگ ڈاؤن، وہ کہاں ہوا ہے، کیوں غلطیاں ہوئی؟ اس لیے کہ بظاہر دو جگہ کامیابیاں ہوئیں، لیکن وہ کامیابیاں بھی، ان کو میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ایکسیڈنٹل تھیں، وہ ان تحریکوں کے نتیجے میں نہیں تھی. مثلا ایران میں انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن یہ فدائین کی تحریک کے تحت نہیں تھا، بلکہ ایک خالص سیاسی تحریک اٹھی، اینٹی شاہ موومنٹ. اور وہ اینٹی شاہ موومنٹ جو ہے اس میں سب شریک تھے، رائٹسٹ بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے، تودے پارٹی بھی تھی، خالص کمیونسٹ پارٹی، پھر اس میں لبرل لوگ بھی تھے، مہری بازرگان جیسے لبرل لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر وہاں علماء بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، تو تمام لوگ جمع ہو گئے تھے شاہ کے خلاف. تو یہ پولیٹیکل موومنٹ تھی، لیکن جب یہ پورے عروج کو پہنچی تو علماء نے اسے ہائی جیک کیا، یا کوڈیٹا جسے کہتے ہیں ہم. ہمارے ہاں بھی بالکل اس وقت پیرلل ایک تحریک چل رہی تھی جس کا عنوان تھا نظام مصطفیٰ کی تحریک، لیکن اصل میں وہ بھی ایک سیاسی تحریک تھی، اور وہ اینٹی بھٹو تحریک تھی. اینٹی شاہ ان ایران، اینٹی بھٹو ان پاکستان. یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی سب جمع تھے. اس میں آپ کے جو ہے پیر پگاڑا صاحب اگر تھے تو ساتھ ہی جو ہے ولی خان صاحب بھی موجود تھے، اصغر خان صاحب بھی موجود تھے، جماعت اسلامی بھی تھی، جے یو پی بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، اہل حدیث بھی تھے، تمام مذہبی، لبرل، آرتھوڈاکس، اور جو لوگ کے سیکولر ذہن کے، لیفٹسٹ ذہن، تو سب جمع ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ اس کو عین وقت پر آ کر فوج نے، وہاں کوڈیٹا عثمانی میں ہو گیا کہ فوج نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد 11 سال تک ضیاء الحق صاحب نے بیٹھ کر وہ حلوہ یا دلیا کھایا جو کہ پی این اے نے تیار کیا تھا بڑی محنت سے. اس نے وہاں پہ کوس لیمن ملک کا ڈنکا بجایا. بہرحال ہماری تحریک ناکام ہو گئی، وہاں وہ کامیاب ہو گئی، لیکن وہ خالص جو ہے سیاسی عمل تھا، وہ کسی احیائی تحریک کا نتیجہ نہیں تھا. اسی طرح افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی، خالص اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہ بھی ایکسیڈنٹل، کہ ایک کافر حکومت نے یعنی یو ایس ایس آر نے حملہ کر دیا تو پوری قوم جو ہے چونکہ افغان قوم کے اندر غلام ہونے کا مادہ نہیں ہے، غلام نہیں رہ سکتی، وہ اسے آزادی چاہیے، آزادی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، لہذا پوری قوم کھڑی ہو گئی اور اس موقع کو پھر غنیمت سمجھا امریکہ نے. امریکہ نے دیکھا کہ گھوڑا یہ تیز دوڑنے والا ہے، اس کے اوپر داؤ لگاؤ. چنانچہ انہوں نے داؤ کھیلا، پیسے دیے، ہتھیار دیے، اور اپنا جو یوں سمجھیے آرک رائیول تھا یو ایس ایس آر، اس کا بیڑا غرق کروا دیا اس کے ذریعے سے، جہاد افغانستان کے ذریعے سے. لیکن جب وہاں سے روسی فوجیں گئیں تو چونکہ یہ خالص جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، یہ صرف جہاد حریت تھا، آزادی کا جہاد تھا، اس میں ایک قیادت نہیں تھی، مختلف دھڑے تھے، مختلف گروپ تھے، ان کے لیڈر تھے، لہذا پھر وہ آپس میں لڑ پڑے، وہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا، پوری دنیا میں جہاد کا لفظ بدنام ہوا. اس کیفیت میں جبکہ ناک میں دم آ گیا تھا افغانیوں کا اور وہاں امن و امان کی بات جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، اس وقت طالبان سامنے آئے تو پوری قوم نے ویلکم کہا، انہوں نے بغیر کسی دقت کے 95% رقبے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. انہیں زیادہ تر مزار شریف پر لڑنا پڑا ہے یا ہرات میں لڑنا پڑا ہے، باقی تو ہر جگہ پر انہیں خوش آمدید کہا گیا، جسے کہتے ہیں ود اوپن آرمز انہیں ویلکم کہا گیا. اس اعتبار سے وہاں حکومت قائم ہو گئی. لیکن یہ دونوں حکومتیں جو ہیں ان میں وہ دو اوصاف نہیں تھے، ان دونوں میں خالص فقہی بنیاد موجود تھی. ایران کے انقلاب میں فقہ جعفری جو وہاں کا اب آفیشیل مذہب ہے، آفیشیل مسلک ہے، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت میں فقہ حنفی. تو فقہ واریت سے یہ بالاتر نہیں تھی. اس پہلو سے اگر کامیابی کوئی ہوئی ہے تو ان تحریکوں کو ہوئی ہے کہ جو پرانی فقہوں کے اوپر جو چلنے والے علماء ہیں ان کو ایک موقع پر قیادت ہاتھ آ گئی. یہ جو سوال پیدا ہوا پھر کہ یہ تحریکیں کیوں کامیاب نہیں ہوئی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تین اسباب میرے سامنے آئے ہیں. نمبر ایک یہ کہ انہوں نے اجلت پسندی سے کام لیا. اس پر خاص طور پر جماعت اسلامی کے پاکستان کے اگر جو حصہ ہے اس کے بارے میں تو میری کتاب پوری موجود ہے، تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ. اجلت پسندی سے کام لیا، ابھی عوامی نہ تیاری ہوئی تھی، نہ لوگوں کے ذہن بنے تھے، نہ ابھی یہاں کے انٹیلیجنسیا کے اندر کوئی اثر و رسوخ قائم ہوا تھا، اور انتخابات کے اندر چھلانگ لگا دی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس دلدل کے اندر پھنس کر رہ گئے اور ایسے پھنسے کہ آج تک نہیں نکل پا رہے، ناکام ہو گئے اجرت پسندی کی وجہ سے. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ ان تحریکوں میں ایمان پر وہ زور نہیں دیا گیا جو دیا جانا چاہیے، بلکہ اول تو یہ کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا کہ جب آپ مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، تو ایمان تو ہے، یہ مغالتا ہے. اس لیے کہ ایک ہے موروثی عقیدے کی حیثیت سے کسی چیز کو ماننا کہ میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے والدین مانتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک ہے پرسنل کنوکشن، اپنے ذاتی یقین کے درجے میں مان رہے ہیں. وہ زمین و آسمان کا فرق ہے. زعشت تاب صبوری، ہزار فرسنگست، ہزار میل کا فاصلہ ہے ان دونوں کے مابین. اور خاص طور پر جو انٹیلیجنسیا ہے، جو انٹلیکچل مائنورٹی ہے، اس کے اندر جو ہے ایمان کا کوئی مضبوط نیوکلیس تیار کرنے کی طرف توجہ نہیں دی گئی. یہ دوسری خامی تھی ایمان کے بارے میں. تیسرا میں نے عرض کیا کہ ایک اور جو منہج کے ضمن میں جو غلطی ہوئی ان تحریکوں سے، کہ جب ان تحریکوں نے دیکھا کہ جو دنیا کے مروجہ قاعدے ہیں، مثلاً الیکشن کے ذریعے سے حکومت میں آ جانا، اس راستے سے اگر بات نہیں بن رہی یا بنتے بنتے رہ گئی، جیسے کہ الجزائر میں ہوا، بنتے بنتے پہنچتے پہنچتے قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے باب رہ گیا، وہ کامیابی کے قریب پہنچ گئے تھے کہ فوج آگے کھڑی ہو گئی سامنے، اور فوج کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا. تو یہ صورتحال جب ہوئی ہے تو انہوں نے جب بیلٹ کا راستہ بند ہوا تو فوراً بلٹ کا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی. میری اس تجزیے پر ایک مضمون موصول ہوا ہے، ہمارے بڑے پرانے صاحب قلم ہیں اور دانشور ہیں، عالم دین ہیں، جماعت اسلامی کے ایک زمانے میں سندھ میں اہم لیڈروں میں سے تھے، مولانا سید وسیم اظہر ندوی صاحب، ان کے مضامین نوائے وقت وغیرہ میں کافی چھپتے رہے ہیں. آج کل غالباً وہ کینیڈا میں مقیم ہیں اپنے بیٹے کے پاس، اور غالباً علیل ہیں. لیکن یہ کہ ان کا ایک مضمون مجھے موصول ہوا ہے ڈاک کے ذریعے سے، کہ جس میں انہوں نے میرے اس تجزیے کی تائید کی ہے، تصویب کی ہے، تحسین کی ہے کہ یہ آپ کا تجزیہ صحیح ہے. البتہ انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے کہ ان تحریکوں کی ناکامی میں میرے خیال میں ایک فیکٹر اور بھی ہے، اور باہمی مشاورت کی کمی. اس لیے کہ اسلام نے اصول یہ دیا ہے امرہم شورا بینہم، اس میں یہ ہے کہ اگر مشاورت کا نظام قائم نہیں ہوگا، اتھارٹیرینزم آ جائے گا، کوئی ایک فرد یا کوئی چند لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ بس ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، ہم جو چاہیں کریں، اور مشورہ نہیں کریں گے اپنے ساتھیوں سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ ایک اور انہوں نے اضافہ کیا کہ تین فیکٹر تو وہ ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ جس کا اضافہ انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو اپنے 11 جنوری کے جمعے کا خلاصہ بیان کیا، اس لیے کہ مجھے آج اس مضمون کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ویسے تو مجھے 18 جنوری کو اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنی تھی کہ اب کرنا کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہاں سے آگے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، کیا ہمارا ایمفیسس ہونا چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ 12 جنوری ہی کو صدر پرویز مشرف صاحب کی وہ تاریخی تقریر ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی اظہار خیال ضروری تھا، تو 18 جنوری کے جمعے میں اس پر گفتگو ہوئی، اور چونکہ اس میں دوسری باتوں کے علاوہ انہوں نے جہاد کی بحث بھی چھیڑ دی، نہ صرف یہ کہ جہاد کشمیر سے بھی دستکش ہو گئے، اور جہاد حریت فریڈم سٹرگل جس کا وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ جو اعلان کیا کرتے تھے اس سے بھی تائب ہو گئے، بلکہ یہ کہ انہوں نے جہاد کو جو ہے وہ بہت ہی معصوم سی چیزوں کے ساتھ صرف جو ہے وہ متعلق کر دیا، اور جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بحث بھی چھیڑ دی۔ تو میں نے اس کے حوالے سے ضروری سمجھا کہ اس ضمن میں جہاد اصل میں کیا ہے، قتال اصل میں کیا ہے۔ چنانچہ پچھلے 2 جمعے آپ کو معلوم ہے کہ انہی موضوعات میں گفتگو ہوئی کہ 25 جنوری کو جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت، اور پھر 1 فروری کو قتال فی سبیل اللہ۔ آج ہم آگے چل رہے ہیں اس گفتگو سے کہ جو 11 جنوری کو ہم نے ختم کی تھی، اس پر کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واقعتاً جوش و جذبہ اور خروش اس کی کمی نہیں ہے۔ 2 باتیں بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں، ایک یہ بات کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے علم میں آ چکی ہے، ان کی سمجھ میں آ چکی ہے یہ بات کہ اسلام جو ہے دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح صرف ایک انفرادی زندگی سے بحث کرنے والی شے نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نظام حیات ہے۔ یہ ہمارے ہاں مڈل کلاسز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شعور بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہو چکا ہے۔ ثانیاً یہ کہ وہ جذبہ جو ہے، امنگ، وہ ارج جو ہے کہ اب اسلام دوبارہ دنیا میں آنا چاہیے، وہ بہت تند و تیز ہے، اس میں بڑی شدت ہے۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ آج دنیا گھبرا رہی ہے، پورا یورپ جو ہے ڈر رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، مسلم فنڈامنٹلزم، مسلم فنڈامنٹلزم، اور پھر اب اس کو چونکہ ایکویٹ کر دیا گیا ہے، اس کو مترادف قرار دے دیا گیا ہے ٹیررزم کے، اور ٹیررزم کے خلاف عالمی جنگ شروع کر دی ہے انہوں نے۔ یہ 3ری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ بش صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ ہے، یہ صرف افغانستان تک رہنے والی تو نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایک تسلیس بنا دی ہے، مثلث بنا دی ہے کہ ایران اور عراق اور شمالی کوریا، یہ شیطانی جو ہے تسلیس، اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ وہ نامعلوم کب، وقت کی بات ہے کب وہ جو ہے اس میں کوئی اقدام کر بیٹھے، اور کسی اور فوج جو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک میں القاعدہ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ القاعدہ کا لفظ ہم نے تو پہلی مرتبہ خود بش صاحب کی زبان سے سنا ہے، 11 ستمبر کی جو حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد جو تقریر تھی، تو القاعدہ وہ انہوں نے کس طریقے سے کہا تھا اسے، بہرحال پہلی مرتبہ سنا تھا۔ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اس نام سے کوئی تنظیم ہے، اب معلوم ہو رہا کہ ہے، اور اس کے واقعتاً بڑے سرفروش ہیں لوگ، اور بالکل جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ میدان میں نکل آئے ہیں، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سو کو لے جا کر انہوں نے وہ پنجروں میں بند کیا ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی ایک بمباری کی ہے کہ وہاں پر القاعدہ کے اتنے آدمی جو ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ ابھی افغانستان ہی کے اندر ان کا آپریشن مکمل نہیں ہوا ہے، نہ اسامہ ابن لادن کے بارے میں کوئی خبر ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر یہ کہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں، اور نہ ملا عمر کے بارے میں انہیں ابھی کوئی خبر ملی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو 3ری عالمگیر جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہو گیا ہے ٹیررزم کے عنوان سے، تو اس کا پہلا مرحلہ ہی ابھی نامکمل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب اگلے ہدف کا، بلکہ شروع بھی کر دیا۔ فلپائنس میں ابو سیاف گروپ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اگرچہ اس کے ہاں زیادہ معاملہ جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرنے سے زیادہ چیز جو ہے وہ کچھ ایک دہشت گرد گروپ بن کر اور وہ اغوا کر کے اور اس کے عوض جو ہے پھر رقمیں حاصل کرنا، یہ زیادہ کام وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سے پھر وہ ہتھیار لے سکتے ہیں، انہیں کوئی اور تو مدد نہیں مل رہی ہے، تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کے رینسم کے طور پر جب رقمیں ملتی ہیں تو اسے ہتھیار خریدتے ہیں۔ اب امریکی فوجیں جو ہیں وہاں پہنچ گئی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اور وہ ایک بڑا جو ہے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں مسیحا گروپ کے خلاف. لیکن یہ کہ اصل میں اس کو تو نام بھی نہیں لیا بش نے, وہ تو گویا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, چھوٹا سا معاملہ ہے, صرف فلپائن کے جنوبی جزیروں کے اندر کچھ ذرا اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا, کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے تو بڑے معاملے جو گنوائے ہیں وہ تو ہے ایران اور عراق اور شمالی کوریا. تو یہ جو ان کو احساس ہو رہا ہے اور القاعدہ کا جو خوف اور جو دہشت بیٹھی ہوئی ہے, اور انہیں ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے کہ 11 ستمبر سے بڑھ کر بھی کوئی اقدام ہمارے خلاف کسی وقت ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر. وہاں جو الرٹ ہے, جو سیکیورٹی الرٹ ہے, جس طریقے سے کہ ہوائی سفر میں جو تلاشیاں لی جاتی ہیں مسلمان خاص طور پر, کسی کا نام مسلمانوں کا سا ہو, شکل و صورت عربوں کسی ہو یا ایشیائی مسلمانوں کسی ہو, پھر ان پر جو وقت گزرتا ہے, ان کی تلاشی جس انداز میں ہوتی ہے, ان کے سامان کو جس طرح پرولا جاتا ہے, اس سے انتہائی توہین آمیز معاملہ ہوا ہے. یہ سارا کیوں ہے؟ آخر کچھ تو ہے نا, کوئی بات تو ہے کہ جس سے انہیں خوف محسوس ہو. ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ہم نافذ کرنے میں اب تک ناکام رہے, تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے, دل گرفتگی ہوتی ہے, اور ہم پر فرسٹریشن طاری ہوتی ہے, ڈپریشن کی کیفیت بھی آ جاتی ہے بعض اوقات. لیکن یہ کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, انہیں نظر آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا, ہمیں القاعدہ کا پتہ نہیں تھا, انہیں معلوم ہوا اور انہوں نے جو ہے اس کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ یہ بات اب پورے طور پر دنیا میں واضح ہو چکی ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے, بلکہ یہ کہ اسے دین کی حیثیت سے غالب اور قائم اور نافذ اور رائج کرنے کے لیے ایک جذبہ ہے, ایک امنگ ہے, اگرچہ بعض اعتبارات سے وہ مس گائیڈڈ ہے. میں انہیں مس گائیڈڈ میزائلز کہتا ہوں, گائیڈڈ میزائلز. تو یہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں جنہوں نے, اصل میں مولانا وسیم اعظم ندوی صاحب نے مجھ سے اختلاف کیا ہے کہ آپ یہ دہشت گرد کے لفظ استعمال نہ کریں, یہ تو انہوں نے الزام کے طور پر کر لیا ہے, آپ تشدد پسند کا لفظ استعمال کریں. تو واقعی ان تحریکوں میں, جیسے کہ الجزائر میں ہوا, مصر میں ہوا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے جماعت اسلامی پر کہ یہاں سے کسی اس طرح کی شدت پسندانہ کارروائی کا آغاز نہیں ہوا, نہ جماعت نے کیا ابھی تک اور نہ ہی جماعت سے علیحدہ ہونے والے گروپ. جیسے کہ مصر میں الاخوان المسلمون سے علیحدہ ہونے والا گروپ تھا التکفیر والہجرہ, جنہوں نے یہ شدت پسند کارروائیاں کی, انہیں میں سے ایک شخص نے جو ہے انور سادات کو قتل کر دیا. حالانکہ کیا فائدہ ہوا, انور سادات سے 10 گنا زیادہ جو ہے جابر قسم کا حکمران جو حسنی مبارک کی شکل میں آ گیا اور بیٹھا ہوا ہے, 25 برس ہو رہے پا رہے اس کو, تو فرق کیا ہوا؟ ایک آدمی کو ہٹانے سے تو فرق نہیں پڑتا, نظام کو بدلنے کے لیے کوئی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کوئی اور کسی طریقے پر جو ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ چونکہ منہج سامنے نہیں ہے, وہ طریقہ کار واضح نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. اس لیے میں اگر اپنے بیان کردہ 3 باتوں میں اضافہ کروں گا تو وہ اس بات کا اضافہ کروں گا کہ منہاج محمدی علی صاحب صلاۃ والسلام کی عدم پیروی, اور اس میں یہ ہے کہ منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم, اہم ترین قدم, اور اس میں جو سب سے زیادہ ایمفیسس ہے وہ ایمان پر ہے. 12 برس لگے ہیں مکے میں ان صحابہ کرام کے اندر ایمان کو ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر ایمان کو پیدا کر دینا, راسخ کر دینا, انہیں ایمان کا پاور پیک بنا دینا. جیسے کوئی بیٹری ہے اس کے اندر بڑی پاور جو ہے وہ بند ہے, وہ تو یہی ہے کہ جب آپ اس کے ٹرمینلز کہیں جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا قیامت ہے مثبت. اسی طرح ایک انسان کے اندر ایمان جو ہے ٹھوک ٹھوک کر وہ پاور پیک کی شکل میں جب آتا ہے, تب کہیں جا کر در حقیقت وہ تقاضا پورا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے غلبے کے لیے. اسی لیے یہ بات جان لیجئے, دیکھیے یہ بڑا ایک نقطہ ہے, اگرچہ بہت مرتبہ یہ باتیں تو آئی ہیں لیکن نئے انداز کی بات عرض کر رہا ہوں. اقامت دین کی جدوجہد, غلبہ دین کی جدوجہد, جس کے لیے ہم جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, یہ ارکان اسلام میں شامل نہیں ہے. ارکان اسلام تو 5 ہیں, بنی الاسلام علی 5, شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ, عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, مشہور حدیث. اسلام کے ارکان یہی 5 ہیں. یہ جو جہاد ہے یہ ایمان کا رکن ہے, اور وہ بات ہم نے کتنی مرتبہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جو ہیں جمعے کی, ان کے لیے تو وہ آیتیں حفظ ہو چکی ہوں گی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی ایمان کیا ہے تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی شکل بن گئی، یقین، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری. لیکن صرف یہی کافی نہیں، وجاہدوا فی اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ. گویا کہ دو اضافی ارکان شامل کیے جائیں گے، پانچ ارکان اسلام میں دو اضافی شامل کیجئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں دو مزید شامل کیجئے، ایک کلمہ شہادت کے ساتھ یقین قلب کے اندر، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ عمل کے اندر، تب یہ ایمان بنے گا. تو ایمان ہے در حقیقت، اور در حقیقت وہ ایمان بھی کون سا درکار ہے؟ ایک ایمان کمزور سا بھی ہوتا ہے، ایمان ہی کمزور ایمان، دل بال یقین ایمان. انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی، بلکہ بعض اوقات متعدد مرتبہ شر کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے قلب میں تو ہے، داخل تو ہوا ہے، راسخ نہیں ہوا. اس کو قرآن مجید نے اسی سورہ حجرات میں بیان کیا ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو بہت ہی محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. کھب جانا اور ہے، داخل ہو جانا اور ہے، کھب جانا یعنی زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کو منور کر دیا ہے نور ایمان سے. صحابہ کرام کی شان یہ تھی. ایمان جب تک اس نوعیت کا نہ ہو، ایمان جب تک اس درجے کا نہ ہو، یہ در حقیقت اسلام کا اس یہ جہد، محنت، کوشش، جد و جہد، یہ ناممکن ہے. آدمی وقتی سے طور پر دیکھیے، ایک موروثی عقیدہ بھی ہے ہمارا اسلام، اس کی بنیاد پر بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اسلام آنا چاہیے دنیا میں، یا ایک اور شکل بھی ہے، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے. میں نے کل ہی پڑھا ایک مضمون علامہ اقبال کا، ایک لیکچر جو انہوں نے 1911 میں دیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، پہلی مرتبہ میری نظر سے کل گزرا ہے وہ، اور میں حیران ہوں کہ 1930 میں جو خطبہ انہوں نے دیا تھا جو الہ آباد میں، جس میں کہ مسلم نیشنلزم اور مسلم قومیت کا پورا فلسفہ بیان کیا، جس سے کہ تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی اور احیاء اسلام کا جذبہ پیدا ہوا، بعین ہی وہی باتیں انہوں نے 1911 میں علی گڑھ میں کی ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ کی ہیں، کہ معاملہ جو ہے اسلام کا یہ ہے کہ ہماری قومیت کا دار و مدار اسلام پر ہے، مذہب پر ہے، زمین پر نہیں ہے، نسل پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے، رنگ پر نہیں ہے، کسی شے پر نہیں ہے، وہ اسلام پر ہے، ہماری قومیت کی بنیاد. بہت ہی عمدہ مضمون. تو یہ چیز اگر ہمارے دل میں کہ ہماری قومی عصبیت ہماری قومیت اسلام کی بنیاد پر ہے نا، ہم مسلمان ایک قوم کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر. قومی عصبیت کی بنیاد پر یہ چاہنا کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، یہ بھی موٹیوز ہے، اس کے تحت بھی انسان کام کر سکتا ہے، اپنے موروثی عقیدے کے لیے، اس کے لیے ایک عصبیت، میرا موروثی عقیدہ ہے، میرے والدین سے، آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، اس حوالے سے ہم چاہیں کہ ہمارے اس ایمان کا نظام قائم ہو جائے. یا اسی طریقے سے ہماری قومیت کی کیونکہ بنیاد مذہب ہے، لہذا ایک قومی عصبیت کی بنیاد پر ہم چاہیں کہ اسلام آ جائے، تو اس سے یہ ہے کہ یہ تو ہوگا کہ ہم دو چار قدم چلیں گے، لیکن یہ کہ مسلسل نہیں چل سکتے. جو پرسیویرنس چاہیے، جو استقلال چاہیے، جو دوام چاہیے، جو اس کے صبر اور مصابرت چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان صبر دکھاؤ، اور صبر میں دوسروں سے بڑھ جاؤ. اپنے کافر مقابلے کے اندر جو ہیں وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے جھوٹے دین کے لیے وہ جنگ کر رہے ہیں، تم ان سے بڑھ کر صبر دکھاؤ. سب اس میں رو و صابر ہوں و رابط ہو، مضبوط جکڑ لو ایک دوسرے کو اور مضبوط ہو جاؤ، اپنے رینکس کو کلوز کرو، مضبوط کرو، جسے بنیان مرسوس کہا ہے سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرسوس. یہ صورتحال جب پیدا ہوگی تو وہ تب پیدا ہوگی جب ایمان جو ہے وہ انسان کا حال بن جائے. قال اور ہے، حال اور ہے. دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے مان لیا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی جورو ہے، نہ کوئی اس کے بیٹا بیٹی ہے، یہ سب مان لیا میں نے. لیکن یہ ایمان، یہ صرف مجھے اور آپ کو مسلمان قرار دینے کے لیے ایمان باللہ کافی ہے. ایمان باللہ حقیقت میں کون سا ہوگا؟ ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس کائنات میں پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ جتنے مادی اسباب و وسائل ہیں وہ غیر مؤثر ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شے، کسی شے کے لیے تمام جو ہیں ذرائع، مادی ذرائع، مادی وسائل موجود ہیں، نتیجہ برابر نہیں ہوگا اگر اللہ نہیں چاہے گا. اور کسی شے کے لیے کوئی ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ چاہے گا تو نتیجہ برابر ہو جائے گا. یہ یقین اس کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالی کی مشیت کار فرما نظر آئے، نظر آئے، یہ انسان کا حال جب تک نہیں بن جاتا وہ ایمان در حقیقت بالکل دوسرا ایمان ہے جو ہمارا زبانی کلامی ایمان ہے اور اعتقادی ایمان ہے. ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدے جو ہیں وہ جو عقیدہ تحاویہ ہو یا عقیدہ کوئی اور ہو، اس کی تمام شقیں بھی ہمیں ازبر یاد ہو جائیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک علم ہے، آپ کو معلومات کا دائرہ ہے، لیکن یہ کہ وہ حال بن جائے آپ کا، یہ بالکل دوسری ہے. ایمان بالآخرت، جی ہاں، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، پھر ایک زندگی ہے، بڑی طویل زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ایک، اس کو مانے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں، یہ تو اسلام کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ مانیں. لیکن جب تک کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ اصلی زندگی وہی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے، یہ زندگی نہیں ہے اصلی، یہ تو ایک عارضی سا وقفہ ہے، یہ تو در حقیقت دیباچہ ہے کتاب زندگی کا، اصل کتاب زندگی تو بعد میں کھلے گی. جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے، جب تک کہ انسان کا مقصود و مطلوب من کانا یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نریہ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. ایک آدمی جو ہے جو دنیا کا طالب ہے وہ اور ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، مانتا آخرت کو بھی ہے اور کچھ نہ کچھ سوچ لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میرے کوئی کام غلط نہ ہو، میں کسی حرام کام میں ملوث نہ ہوں، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کی مسائی، اس کی ساری محنت، اس کی بھاگ دوڑ ساری دنیا بنانے کے لیے. دیکھیں دنیا بنانے کے بھی دو انداز ہیں، میں نے دوسرے کو لیا یہاں. ایک دنیا بنانے کا انداز یہ ہے کہ حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے، صحیح سے، غلط سے، جس طرح بھی ہو دنیا بنے. میں ان کی بات نہیں کر رہا اس وقت، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور گئے، وہ ہمارے دائرہ گفتگو ہی سے خارج ہیں، بحث سے خارج ہیں. لیکن وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بنانے میں مگن ہیں، لگے ہوں، اگرچہ وہ دیکھتے ہیں کہ حرام ذریعے سے نہیں، صرف حلال سے، صحیح نہیں ذریعے سے، لیکن مگن اسی میں، ان کا اصل مقصود آخرت نہیں ہے، ان کی بھاگ دوڑ کا اصل گول، ان کا ہدف آخرت نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے کہ اصل میں، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا، انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارا مقصود و مطلوب، تمہارا جو زندگی کے اندر ہدف ہونا چاہیے وہ آخرت، آخرت کا بنانا. جب تک یہ حال نہ ہو جائے انسان کا، جب یہ حال ہو جائے گا تو شکل کیا ہوگی؟ حدیث میں فرمایا گیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں اس حدیث کے کہ حضور نے میرے دونوں شانوں پر اپنے دونوں دستے مبارک رکھے اور پھر یہ الفاظ کہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے نوجوان، عبداللہ ابن عمر نوجوان تھے نا، دنیا میں ایسے رہو، ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے ہوئے مسافر، بس اس سے زیادہ سروکار چیز مانی دارت. یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے. جیسے کہ دوسری حدیث میں یہی الفاظ آتے ہیں، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مسلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر وہ چل پڑتا ہے، اپنی منزل، اپنا راستہ لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے درخت کو. درخت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، درخت اس کی منزل نہیں ہے، درخت اس کا گھر نہیں ہے. وہ تو تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر سستانے کے لیے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا تھا، بس میرا اس دنیا سے تعلق اتنا ہی. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ جان لیجئے کہ جو راستہ ہے اقامت دین، اس کے لیے جو ایمان کا لیول درکار ہے، اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایمان کا جو لیول درکار ہے، خالص قتال فی سبیل اللہ کے لیے ایمان کا جو لیول درکار ہے، وہ عام ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کہ جو اس کیفیت کو، اس حال کو پہنچ چکا ہو. اس لیے میں نے آج جو آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، خاص طور پر سورہ نساء کی بہت پیاری آیت ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی حوالہ ہوا ہے بارہا ان آیات کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی. اب غور کیجئے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ. جب ایمان والے مان لیا تو پھر تو یہ مطالبہ جو ہے کہ ایمان لاؤ، بظاہر یہ غیر منطقی نظر آتا ہے، منطق کے خلاف ہے. اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یا تو پہلی بات غلط ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یا دوسری بات غلط ہے کہ جب ایمان والے ہیں تو پھر ایمان لانا چاہیے مانی دارت. اس کا حل کیا ہے؟ ایک ایمان وہ ہے قانونی ایمان، وہ تو تم نے جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تمہیں وہ قانونی ایمان حاصل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اب تمہیں مسلمان مانا جائے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ قانونی ایمان کا درجہ ہے. لیکن حقیقی ایمان جب دل میں داخل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اے زبان سے ایمان لانے والوں، دل سے یقین قائم کرو، دل سے مانو، دل میں یقین پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی تورات انجیل. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا. اب دیکھیں یہاں پر پہلے تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب صرف آیا، اب یہاں مزید بھی واضح کر دیا. ایمانیات میں ایمان بالملائکہ بھی شامل ہے، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور یوم الاخر، آخرت کا. جو لوگ ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیں گے، سب کا انکار کریں یا کسی ایک شے کا بھی انکار کریں، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو پھر بہت دور نکل گیا گمراہی کے اندر. یہ جیسا کہ یہ ایمان جو ہے یقین والا ایمان، اسی کے لیے دوسری آیت میں نے کئی دفعہ جو ہے کوٹ کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جب شراب کی وہ حرمت کا آخری حکم آ گیا اور یہ آیا کہ یہ تو نجس شے تھی، تو صحابہ کو بہت پریشانی ہوئی، ہم تو ساری عمر سے پیتے چلے آ رہے، تو ہمارے تو جسم کے وجود کے ایک ایک ریشے کے اندر شراب خراج کیے ہوئے ہوگی، تو ہمارا تو وجود نجس ہوا، پھر ہمارا دین تو ختم ہوا، ہمارا کیا بنے گا. اس پر انہیں دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے بتایا گیا نہیں، حکم کی حرمت کے آخری حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس پر کوئی گرفت نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جب تک طرز عمل یہ ہو کہ انسان ایمان اور عمل صالح، پھر مزید تقویٰ بڑھے، مزید ایمان ہو جائے. یعنی ایمان پہلے صرف زبان کا ایمان تھا اور عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے، جب ایمان دل کے اندر گھٹ گیا تو پھر اب علیحدہ کیٹیگری نہیں، اب یہ ایمان کا جزو لازم ہے عمل صالح، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے، اور وہ پہلا موقف جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، اس میں یہ کہ ایمان علیحدہ ہے عمل علیحدہ ہے، لیکن ایمان حقیقی کے لیول پر آ کر ایمان اور عمل ایک ہو جاتے ہیں، الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، اور فرمایا کہ اس کے بعد مزید اور تقویٰ بڑھے اس کا اور وہ احسان کے درجے پر فائز ہو جائے. یہ احسان کا درجہ کیا ہے؟ یقین اس درجے کا جیسے کہ آپ ظاہری طور پر دنیا میں جو شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اب اس پر یقین آپ کا ہو جاتا ہے. بھائی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، آگ لگی ہوئی تھی وہاں، تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کس شد و مت کے ساتھ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر یہی یقین اللہ کی ذات پر ہو اسی شدت کے ساتھ تو وہ درجہ احسان ہے. جب پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے اخبرنی عن الاحسان تو کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ایک دوسری روایت میں ہے ان تخش اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تیسری روایت ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا خوف اتنا ہو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ جد و جہود جہاد اور قتال اس درجے کی ہو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر اس حد تک انٹینسٹی نہیں ہے، اس حد تک انٹینسٹی آف فیتھ، انٹینسٹی آف کنوکشن، یقین کی گہرائی اور گہرائی اس درجے میں نہ ہو تو کم سے کم اس درجے میں کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک. یہ درجہ جو ہے جب تک ایمان کا حاصل نہ ہو تو اس جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں ثابت قدمی ممکن نہیں. آدمی ایک شے کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا کام سمجھ کے آغاز کر دیتا ہے، لیکن اس میں دوام نہیں ہو سکتا. اس میں جب قربانی دینے کا وقت آئے گا گھبرائے گا، اس کے پاؤں میں لغزش ہو جائے گی. جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں، سورہ حج میں بھی کھینچا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے چلتے ہوئے، بیج منجھار کے کودنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو جان کا اندیشہ ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر خیریت رہے، خیر ہو، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی قربانی کا مطالبہ نہیں، تو بڑے مطمئن ہیں، مگن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کوئی ابتلا آ گیا، کہیں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جانچ پرکھ کا سودا ہو گیا، تو پھر گر پڑے اوندے منہ، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین. یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں. اسی کو پھر سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، تصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخسف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، اندھیری رات ہے، گرک ہے، بجلی ہے، بارش تیز ہے، آندھی ہے، کوئی قافلہ پھنس گیا ہے ایسی کیفیت کے اندر. اب ایسا ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، دل ان کے بیٹھے جا رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ کہیں جو ہے کڑک سے اور جو شور ہے راد ہے اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں. اور ایسا کہ زب زب تھوڑی سی روشنی ہوتی تو چل لیتے ہیں دو قدم، پھر مشکل آئی اور اندھیرا ہو گیا، پھر کھڑے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ بھی انہی منافقین کا ہے. لہذا وہ تو نفاق کی کیفیت ہے. اگر کوئی شخص اس ایمان احسان کے درجے کے ایمان کے بغیر اس وادی میں قدم رکھ بیٹھتا ہے، یعنی اس بات کو نوٹ کر لیجیے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین کی جد و جہد، یہ اسلام کے ارکان میں شامل ہی نہیں ہے. وہ پانچ ارکان علیحدہ ہیں جو میں نے گنوا دیے، کوئی آدمی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے بعض علماء نے اسے اور چھٹا رکن شامل کرنا چاہا، میں اسے شدید اس سے اختلاف ہے. اتنی واضح حدیث کے بعد اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. ہاں ایمان کے لیے پھر دو اضافی ارکان آئیں گے، یقین دل میں، جہاد ہاتھ میں، جہاد عمل میں، یہ دو یقین. اور یہ جو یقین ہے جس درجے کا چاہیے وہ ہے اے درجہ احسان کا یقین، ورنہ کیا ہوگا، کچھ چلے پھر بیٹھ گئے، پھر کچھ چلے پھر بیٹھ گئے، اور یہ دو راستے ہوتے ہیں پھر، یا تو انسان پازیٹیولی درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ مائدہ کی، اذا بتقوا وآمنوا ثم تقوا اذا بتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، یا تو آپ اوپر جائیں گے یا نیچے جائیں گے، وہ نیچے جانے والی بات ہے جو اس مقام پر سورہ نساء میں آئی ہے، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کچھ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ اب یہ ہے ڈبکیاں کھانا، جیسے کہ پانی میں کوئی ڈوب رہا ہو تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا، ڈبکیاں کھاتا ہے، پہلے آتا ہے اوپر اٹھا پھر گیا، پھر اٹھا پھر گیا پھر گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس وادی میں قدم رکھ بیٹھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، اگر ان کے پاس وہ ایمان وہ اس کیفیت کا ایمان اگر نہیں ہے اور وہ اس وادی میں قدم رکھ بیٹھے ہیں کسی بھی محرک کے تحت، کوئی موٹیو، کوئی وقتی طور پر، کوئی اپنی جو موروثی جو عصبیت ہے یا اپنی قومی عصبیت ہے اس کی بنیاد پر، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اجتماعی سطح پر وہ تحریک اجلت پسندی کا شکار ہو جاتی ہے، سسٹینڈ ایفرٹ ان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کی وہ موٹیویشن ہے ہی نہیں جو کہ اپنی ایفرٹ اپنی جد و جہد کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے تو چاہیے نا کہ پاور پیک جو ہے ایمان جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو بیٹری کے اندر اور وہ ڈاؤن نہ ہو گئی ہو، لہذا یا تو وہ اجلت پسندی کریں گے یا ہک اور بائی کروک غلط طریقہ ہائے کار کو اختیار کریں گے، اور اس سے یہ کہ کہیں دلدل میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ یہ ان تحریکوں کا حشر ہوا ہے۔ انفرادی سطح پر کیا ہوگا، یا تو انسان مزمحل ہو کر بیٹھ جائے گا، بھائی اپنی کام نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا، مزمحل ہوئے، پشمردہ ہوئے، فرسٹریٹ ہوئے اور چھوڑ دیا، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر نہیں جی یہ کام ہی غلط ہے، یہ فرض ہے ہی نہیں، یہ اقامت دین کی جدوجہد جو ہے یہ خواب خواہ ہم نے اپنے اوپر فرض لاد لیا تھا، یہ فرض ہے ہی نہیں، یہ خطرناک ترین جو ہے یہ انحراف، یہ فکری اور ذہنی انحراف جب آتا ہے تو یہ خطرناک ترین ہے۔ بہرحال ان آیات کے حوالے سے جان لیجئے کہ اصل کام کرنے کا جو ہے وہ ایمان کا ہے، ان تحریکوں کو ایمفیسس جو ڈالنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے، ہم بھی انہی میں شامل ہیں، اسی راہ کے ہم بھی مسافر ہیں، ہم کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اکیلے ہیں، دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صحیح رخ پر رہے، اور اس میں جو کمی ہے کہ اول قدم پر جو کمی ہے وہ ایمان پر ایمفیسس کی کمی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اور اس ضمن میں یہ جان لیجئے کہ ایمان کی دو قسمیں تو موٹی موٹی بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک تو یہ کہ ایمان قانونی، ایک ایمان حقیقی۔ قانونی ایمان کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان پر بنیاد ہے قانونی ایمان یعنی اسلام کی، اور تصدیق بالقلب پر دار و مدار ہے حقیقی ایمان کا۔ یہ جو حقیقی ایمان ہے یہ دو طرح کا ہے، یہ ذرا نقطہ باریک ہے، ایک یہ کہ یقین تو ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی ذہنی بصیرت باطنی موجود نہیں، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں بالکل۔ انلائٹنمنٹ، اندرونی بصیرت، وہ اور شے ہے، یقین ہے جسے آپ کہیں گے کہ اس کو بلائنڈ فیتھ ہے، بلائنڈ فیتھ بہت طاقتور ہوتا ہے، یہ بلائنڈ فیتھ وہ ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑے خطرے کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھوا دیتا ہے۔ مولانا وسیم اعظم صاحب نے بھی اپنے مضمون میں، یہ مضمون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار، یہ چھپ جائے گا انشاءاللہ ہمارے نصاب کے آئندہ شمارے میں چھاپ دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو القاعدہ والے لوگ تھے یا طالبان، ان کے ہاں تو ایمان کی کمی نہیں تھی، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے، اور دوسری تحریکوں کے بارے میں تو یہ صحیح ہے، خاص طور پر انہوں نے نام لیا جماعت اسلامی کا، چونکہ ان کا بھی ماضی جماعت اسلامی کا ہے، بہت طویل عرصے تک وہ جماعت کے بڑے اہم کارکن رہے، بڑے لیڈر رہے، امیر رہے سندھ کے بعد بہت عرصے تک، بہرحال ان کا کہ ان میں تو تھا، لیکن یہ ایمان کون سا، وہ ایمان جو آج میں جس کی سب سے بڑی مثال دوں گا کہ تبلیغی جماعت جو ایمان پیدا کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات میں 1967 میں لکھ چکا ہوں. میرا وہ کتاب کا اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام اس میں لکھا ہوا ہے کہ یقیناً عوامی سطح پر وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس تبلیغی نظام کے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنے میں، چلے لگانے میں، وقت لگانے میں، جو ان کا پروگرام ہے، کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے بجھتی ہے. بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے مٹتی ہے. نوالا جو ہے انسان کے حلق سے اترنے سے پہلے اللہ سے اذن مانگتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لگ جاؤں اسے. آپ کو معلوم ہے فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہی کھانا جو ہے آپ کے لیے زہر کا کام کر رہا ہے، وہی کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے تقویت کا موجب بن جائے گا، غذا کا موجب بن جائے گا. تو ہر آن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، فعالیت، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. یہ ہمارے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو وصایا ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو وصیتیں درج کی تھی ان میں سے یہ ہے کہ اے میرے بچے یہ جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حقیقت میں کوئی فاعل ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، کوئی مؤثر ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ تعبیر ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ بصیرت، وہ فہم، وہ شے جس کو قرآن کہتا ہے، سورہ یوسف کی یہ آیت بھی میں نے بہت دفعہ آپ کو سنائی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، اندھیرے میں تابت کو یہ نہیں مار رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ علی وجہ البصیرت جانتا ہوں کہ یہ حق ہے. اور نہ صرف میں، اگر صرف حضور کی بات ہوتی تو بات ہم شاید اور سمجھ لیتے، نہیں، ومن اتبعنی، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے نہیں ہیں، علی وجہ البصیرت آ رہے ہیں. اس کو میں کہا کرتا ہوں انٹلیکچوئل ڈائمنشن. ایک ایمان ہے، فیتھ کی گہرائی ہے، یقین کی گہرائی ہے، انٹلیکچوئل ڈائمنشن نہیں ہے. ایک ایمان ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے لیکن اگر بدقسمتی سے اس میں گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، انٹینسٹی نہیں ہے. یہ میں اس وقت صورتحال کو سمپ کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے، اس کا پہیا تیز سے تیز تر گھوم رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی ورلڈ میڈیا کے اوپر دکھایا گیا ہے، ٹونگی میں جو اجتماع ہوا تبلیغی جماعت کا، 30 لاکھ افراد، وہ پوری دنیا میں CNN وغیرہ کے اوپر دکھایا گیا. انسانوں کا جمع غفیر، حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع. لیکن وہاں جو ہے وہ ایمان کا، چونکہ وہ گہرائی ہے، لہذا وہ حرکت جاری ہے، موٹیویشن ہے. چونکہ ایمان کے اندر وہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، لہذا کہیں بھی انقلاب کی بات نہیں آ رہی، کہیں نظام نہیں بدل رہا. 30 لاکھ آدمی بھی اگر بنگلہ دیش میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں کی جو عملی زندگی ہے اس پر اس کے کوئی اثرات نہیں، ختم نہیں. وہاں کی سیاست پر، وہاں کے نظام پر کوئی اس کے اثرات ہیں ہی نہیں. دوسری طرف تحریکیں ہیں، ان کے ہاں ہے، انلائٹنمنٹ ہے، بصارت ہے، بصیرت ہے، وہ گہرائی نہیں ہے. لہذا وہ موٹیویشن، وہ ہر تحریک جو ہے، وہ جو جذبہ ہے کہ جو آدمی کو بے چین کر دے، آرام نہ لینے دے، دھن لگ جائے، اس کی زندگی جو ہے اس کے گرد گھومے جیسے کھوٹے کے گرد کوئی جانور گھوم رہا ہو، یہ کیفیت جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ایمان اپنی کنوکشن کے اس لیول کو نہ پہنچ جائے جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ درجہ احسان کا ہے. کاننا کا ترا ہو فائن تک ان ترا ہو فائن نہ ہو یار. اب اس حالت میں حل کیا ہے؟ وہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اس ایمان کے لیے صرف ایک سورس ہے، اور وہ سورس قرآن حکیم ہے. قرآن میں غوطہ زنی، بلکہ غوطہ زنی جو ہے وہ تو علامہ اقبال کے ایک شعر میں جو لفظ آیا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، میں تو کہوں گا کہ قرآن میں ڈوب جانا، جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس طرح جب تک انسان قرآن میں ڈوب نہ جائے، اس وقت تک وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں ہوتا. وہ یقین والا ایمان جس کے اندر فہم بھی ہو، جس میں بصیرت ہو، جس میں تفقہ ہو. تفقہ ہر ایک کو نہیں ملتی، حکمت ہر ایک کو ارضا نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر دے دیا گیا. اس لیے خاص دعا کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فقہ فی الدین والہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ سمجھ. وہ سمجھ، وہ بصیرت باطنی، وہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ گہرائی اور گیرائی، ڈیپتھ آف کنوکشن، جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس میں تسلسل نہیں ہوگا، دوام نہیں ہوگا. ناکامی پر ناکامی دیکھتے رہو اور چلتے رہو، کوئی امید نظر نہ آتی ہو تب بھی اپنے فرض کے لیے، ادا کرنے کے لیے لگے رہو. جب تک یہ کیفیت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتے. حضور پر ایسی ایسی مایوسیوں کے دور بھی آئے ہیں. آپ سوچئے کہ جب سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ نہ رہی. پھر خارجی طور پر ایک سہارا تھا ابو طالب، وہ بھی گئے، انتقال ہو گیا. اب فیصلہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ دار الندوہ میں، قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مکے سے مایوس ہو کر مدینہ جاتے ہیں طائف، کہ شاید وہاں کوئی بڑا سردار جو ہے ایمان لے آئے تو میں وہاں اپنی اس دعوت کا مرکز وہاں منتقل کر دوں. وہاں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 2 دن میں، وہ 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا تھا. پتھراؤ، ایسے ایسے چبھتے ہوئے جملے، کلیجے سے پار ہو جانے والے. اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جاؤ میں تم سے بات کرنے کو تیار نہیں، تم چلتے بنو. اس لیے کہ دو ہی باتیں، یا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو مجھے خوف ہے میں کہیں تمہاری کوئی جو ہے توہین نہ کر بیٹھوں، مارا جاؤں گا میں تو تٹو. یہ کہنے کے انداز تھے، استہزاء کا انداز. اور پھر اسٹریٹ ارچنز کو یہ اشارہ کر دیا، ذرا ان کی خبر لو. اور پتھراؤ ہوا، یہ سارے واقعات تو معلوم ہے، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. پھر کیسی آواز نکلی ہے قلب محمد سے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعیدی یتجہمنی او الی عدوی ملکت امری. اے اللہ، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے. تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنے وسائل کی کمی کی، اپنے ذرائع جو ہیں اور اپنی طاقت کی کمی کا، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں. تیری جناب ہے نا، یہ فریاد نکلی ہے حضور کے قلب سے. اور جب واپس آئے ہیں مکے تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کا رسول، محبوب رب العالمین، مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کو پیغام بھیجا، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. دوسرے کو پیغام بھیجا، زید ابن حارثہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوسرے نے بھی انکار کر دیا. تیسرے کو پیغام دیا، تیسرے نے مان لیا. مطعم بن عدی، ہاں ٹھیک ہے محمد تم میری امان میں ہو، آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ، کیا پتہ داخل ہوتے ہی تو مجھے قتل کر دے. بعد میں وہ کہے گا ہمیں کیا پتہ تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دے رکھی ہے، ہمیں علم نہیں تھا، لہذا ہم نے قتل کر دیا. لہذا پھر وہ آیا ہے اور 6 اپنے بیٹوں کو ہتھیار سجا کر، تلوار اور نیزے لے کر پھر وہ آیا، حضور کو لے کر گیا ہے. اس طرح سے حضور کا مکے میں داخلہ ممکن ہوا ہے طائف سے واپسی. بتائیے اس سے زیادہ مایوس کن حالات کو ہو سکتے. لیکن وہ یقین، اگر وہ ایمان اس درجے کا ہے تو جدوجہد تو جاری رہنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے محنت کرنی ہے، کوئی امید نظر نہ آئے اپنا فرض تو ادا کرنا ہے. اس کے لیے ایمان کی ضرورت جو ہے جس درجے کی ہے، آج کی میری گفتگو اسی موضوع پر تھی. چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا گیا، جہاں یہ فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے، تمہارا ایمان ڈگمگ ڈاما ڈول کیوں ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم وانتم مؤمنون. ان کنتم مومنین، اس کے فوراً بعد بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غریبان میں جھانکے اور اسے محسوس ہو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، یقین والی کیفیت تو نہیں ہے، تو کیا کرے؟ مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ نہیں، قرآن ہے نا، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور، وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ آیات موجود ہیں، ان کے دامن میں آ جاؤ، ان میں غوطہ زنی کرو، ان میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی. یہ ہے وہ راستہ کہ جس سے وہ ایمان حاصل ہوگا، جو اعلیٰ وجہ بصیرت ہوگا، اور دوسری طرف اس میں گہرائی اور گہرائی اتنی ہوگی، ڈیپتھ آف کنوکشن اتنی ہوگی کہ کسی بھی حالت میں وہ جواب نہیں دے گا، بلکہ یہ کہ انسان کو جد و جہد پر مسلسل برقرار رکھے گا. اب آخر میں دو معاملات ایسے ہیں کہ جن پر تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی ہے. ایک تو ای میل کے ذریعے سے ایک صاحب نے سرزنش کی ہے مجھے امریکہ سے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو گوانٹانامو بے میں جو خلیج جو ہے کیوبا کی، اس میں ایک بنایا گیا ہے مرکز، اور وہاں پر جو قیدی رکھے گئے ہیں ان میں پاکستانی بھی ہیں، ان میں القاعدہ کے، طالبان کے سب لوگ ہیں، جو حیوانی سلوک کیا جا رہا ہے، انتہائی یوں سمجھیے کہ انسانیت سوز، حیوانوں سے بدتر سلوک ان سے کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے مجھے بھی کچھ سرزنش کی ہے کہ پوری دنیا تو جو ہے اختلاف کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، برطانیہ میں تنقید ہو رہی ہے امریکہ پر، اور یورپ کے ممالک تنقید کر رہے ہیں، عیسائی تنقید کر رہے ہیں، لیکن عالم اسلام سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. اور خاص طور پر مجھ سے انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کے خطبے سنے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ بھی کوئی بات نہیں کر رہے. میں نے بات کیوں نہیں کی؟ بات وہاں کی جاتی جہاں کوئی توقع ہو کہ کوئی اس کی بات سنوائی ہوگی، کہ اس کا نتیجہ ہوگا. حال اصل میں یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بدمست ہو چکا ہے طاقت کے نشے میں، اور یہ بدمست کا لفظ آج کے اخبار میں آپ پڑھ لیجئے کہ کس نے استعمال کیا. میڈلین ایل برائٹ نے، جو یہ کولن پاول سے پہلے جو وزیر خارجہ تھی، سیکرٹری آف سٹیٹ، اس نے کہا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو چکا ہے، کچھ سوچنے کو تیار، جو چاہیں گے کریں گے، بغیر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیے. وہ سمجھتا کہ میں انا ولا غیری. ظاہر بات ہے کہ اس غرور کا سر نیچا تو ہوگا، اور یقیناً جو ہے اس کو اس کی بڑی سخت سزا ملے گی، اور وہ در حقیقت اپنے اس طرز عمل سے پوری دنیا میں اپنے خلاف لوگوں کے اندر نفرت جو ہے بڑھا رہا ہے، اور یہ نفرت جو ہے نفسیاتی طور پر جب بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں کوئی آثار پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے قیدیوں کے ساتھ، حالانکہ واقعتاً وہ جنگی قیدی ہیں. آپ نے وار کہا تھا، یہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، آپ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف، القاعدہ کے خلاف، اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ فوجی نہیں ہے، یہ تو انریگولر کمبٹنٹس ہیں. نہیں نہیں فوجی ہیں، جنگ کی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے اوپر جنگ ٹھوسی ہے، اوپر بمباری کی ہے، انہیں گرفتار کیا ہے. تو جنیوا کنونشن کے تحت جو بھی سلوک ہونا چاہیے، جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. برا حال ان کا کیا، وہ پنجروں کے اندر بند، کھلے آسمان تلے، کوئی چھت نہیں اوپر، پنجرے جیسے کوئی زو ہوتا ہے، جو کپڑے انہیں پہنائے ہوئے خاص رنگ کے کپڑے، اور ان پنجروں کے اندر بھی بیڑیاں بھی ہیں اور ہتھکڑیاں بھی ہیں اور آنکھوں پر پٹیاں بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوگی؟ وہاں سے اسرار احمد کسانہ نام سے ایک صاحب امریکہ سے لکھا کرتے ہیں، نوائے وقت میں ان کا مضمون چھپ جاتا ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے انہیں بیٹھنا پڑتا ہے جیسے کہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، بس اس طرح بیٹھے رہیں گے اور وہ ہل جل نہیں سکتے، اور ان کے جو ہے گلے کے ٹوک کی اس طریقے سے ٹائی ہے پاؤں کی بیڑیوں کے ساتھ کہ ان کی ٹھوڑی گویا کہ ان کے گھٹنوں کو ٹچ کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ انسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. امریکہ متمدن ملک، تہذیب اور تمدن، اور سولیزیشن ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہمارے تمدن کو چیلنج کیا گیا ہے. یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے. بہرحال ہم اللہ سے دعا کے سوا اور اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا تو اپنا حال یہ کہ ہم اس کے اعلی کار بن گئے، ہم خود جو ہے اس کے پوری سکیم کے اندر، اس کے ابیٹمنٹ پوری کی پوری ہماری شامل ہے. اب کیا کہیں، کس منہ سے کہیں؟ ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستانیوں نے تو بھرپور طریقے پر ان کے ساتھ ساتھ دیا ہے. اور آخری بات عرض کرنی ہے، ابھی ایک ہینڈ بل تقسیم ہو چکا ہوگا، آپ کو مل چکا ہوگا، یہ بسنت کی لعنت جو ہمارے ملک میں آئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، لعنت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے سال بسال، چند سالوں سے سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، اور یہ کہ آپ تو نیشن اخبار نے باقاعدہ سٹوری لکھی ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے، وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ہوٹلوں سے کہ ہمارے لیے جگہ ریزرو کرو، جہاں جہاں یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں میں شور ہنگامہ بد تہذیبی عریانی فحاشی سب کچھ ہوتا ہے، اس میں ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے نا، کہ یہ تو در حقیقت بہتے ہی گنگا میں ان کو ہاتھ دھونے کے موقع ملنے چاہیے، ان کی سرکاری حیثیت ہے. بہرحال ہم کیا کریں، سب سے بڑا اس میں فرض جو ہے حکومت کا ہے کہ اس کو روکے. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آزاد آواز چلی جائے تو مصیبت ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا، جو راتوں کو جو ہے جو بگڑے ڈالے جائیں گے چھتوں کے اوپر، اور جو بڑے اونچی آواز کے اندر جو ہے ریکارڈنگ ہوگی، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. بجلی کی کمی ہے، لیکن بجلی جس طریقے سے خرچ ہوگی اس وقت، اس کا آپ اندازہ کیجئے، سرچ لائٹس لگیں گی، پھر یہ کہ اس میں کس قدر جانی نقصان ہو جاتا ہے، مال کتنا خرچ ہوتا ہے. تو میں نے اپیل کی ہے حکومت سے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے کوئی کسی خیر کی کوئی توقع سرے سے نہیں رہی. بات آدمی وہی کرتا ہے جہاں کوئی تو توقع، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی سے گرا کرے کوئی. میں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پنجاب کے مسلمانوں اور خاص طور پر لاہور کے نوجوانوں، ذرا اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، دینی غیرت کے نام پر یہ درد مندانہ اپیل جو ہے اس کو سنو، خاص طور پر اس وقت جبکہ 10 لاکھ فوج جو ہے ہماری صدر اور بھارت میں جمع کر رکھی ہے. یہ جو بھی موسمی تہوار ہے، چاہے وہ بسنت ہو یا بیساکھی ہو، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے، ہندوؤں کے تہوار ہے، اور خاص طور پر بسنت کے بارے میں تو یہ بات بھی تقریباً پختہ ہے کہ اس میں شامل کر دیا گیا، چاہے بعد میں اور چاہے اوریجنلی، اس کی تحقیق تو بڑی مشکل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ایک شخص جس نے کہ حضور کی شان میں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی، حقیقت رائے وہ ایک برہمن تھا جس کو کہ قتل کروا دیا تھا، جو گورنر تھا مغل دور میں، لاہور کا گورنر، اس نے قتل کرا دیا تھا، تو اس کی شان میں، اس کی تحسین، اس کے نام کا غلغلہ بلند کرنے کے لیے یہ تہوار بنایا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی فرض کریے، کوئی کہتا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ یہ تاریخوں سے ثابت ہے، لیکن ثابت نہ بھی ہو تب بھی شک تو ہے. پھر یہ کہ وہ ظاہر بات ہے اسلامی تہوار نہیں ہے، اسلامی تہوار جو ہے وہ موسمی نہیں ہے، اسلامی تہوار جو ہے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، دوگانہ شکرانہ ادا ہوتا ہے کس قدر شائستگی کے ساتھ، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی جو ہے شور غل نہیں، کچھ نہیں. ہاں تکبیر کا غلغلہ ہونا چاہیے، تکبیر کا غلغلہ ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے عید الفطر میں بھی، عید الاضحیٰ میں بھی، ہمارے تہوار تو اس رنگ کے ہونے چاہیے. بہرحال آپ حضرات بھی اس مہم میں حصہ لیجئے، اور لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کیجئے خدا کے لیے، خاص طور پر اس موقع پر 10 لاکھ فوج کھڑی ہے کیل کانٹے سے لیس، اور کسی بھی اقدام کے لیے وہ تیار ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہاں بات ہو سکتی، اور اس میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہو اس کیفیت کے اندر، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمین.